درود بھیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد، صلى الله محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جا بجا اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ پوری کائنات کچھ اس طرح سے خلق ہوئی ہے کہ خالق کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی مختلف اوصاف اس مخلوق کے اندر بخوبی نظر آئے. اور خوبی اس کائنات کی اس طرح سے ہے کہ جو زندگی کی عام اور سادہ ترین ضرورتیں ہیں، ان تمام کے اندر بھی خالق متعال کی نشانیاں رکھ چھوڑی گئی ہیں، ان تمام کے اندر بھی خالق کی نشانیاں رکھی گئی ہیں. لہذا پروردگار عالم اپنی کتاب کے اندر جا بجا ان نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دیکھنے والا، سمجھنے والا، وہ جس کو ہم مومن تعبیر کریں، وہ ان نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتا، ان سے درس حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا. لہذا فرماتا ہے قرآن کریم کے دن اور رات کے نکلنے میں تمہارے لیے نشانی ہے، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں تمہارے لیے نشانی ہے، اسی طریقے سے فصلوں کے نکلنے، بہار کے آنے اور خزاں کے آنے میں تمہارے لیے نشانی ہے. اب جو ایک ہوشیار آدمی کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کی نشانیوں کو دیکھے اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ہدایت حاصل کرے. لیکن جو مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بعض چیزیں اتنی عادی ہو جاتی ہیں، اتنی معمولی ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کے اوپر غور فکر کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے، روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے. چونکہ ہر روز دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسے ہوشیار دینے والے کی ضرورت ہے، بیدار کروانے والے کی ضرورت ہے، جو دین اسلام نے فراہم کیے کہ جو انسان کو یاد دلائے کہ اس کا اصلی ہدف کیا ہے، اس کا اصلی مقصد کیا ہے. اور میں نے عرض کیا دین اسلام نے اس کے اوپر بھرپور توجہ دی، پہلے رکاوٹوں کو روکا اور اس کے بعد کچھ ایسی عوامل رکھ دیے دین کے اندر کہ جس سے لوگوں کو آگہی حاصل ہو، ہوشیاری حاصل ہو. مثلا جو اس نے رکاوٹیں روکی ہیں، کن چیزوں کو دین اسلام سمجھتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہیں غور و فکر کے اندر، ان کو روکنے کی کوشش کی. تو اب آپ تصور فرمائیے، اس معاشرے کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ جن کو دین نے رکاوٹ سمجھا تھا، اب وہ اس معاشرے کے اندر بھرپور طریقے سے رائج ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں غور و فکر کا عمل بند ہو گیا. مثال کے طور پر دین نے میوزک کو، فحشا کو، مادہ پرستی کو، جو میں اب تک سمجھ پاتا ہوں، دین نے یہ تصور کیا کہ جو میوزک کا کام ہے وہ انسان کو غفلت کے اندر لے کے جانا ہے. ایک عام آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، وہ اپنی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوگا، اور اس خاطر پروردگار عالم نے اس عمل کو حرام قرار دیا، فحشا کو حرام قرار دیا گیا، منکرات کو حرام قرار دیا گیا، تاکہ معاشرے کے اندر لوگ اپنے الہی اہداف کی طرف غور و فکر کر سکیں. اسی طریقے سے مادہ پرستی اور مادی رقابت اس کو پروردگار عالم نے زندگی کے لیے مناسب قرار نہیں دیا. لیکن یہ تینوں چیزیں معاشرے کے اندر اپنی کثرت کے ساتھ پھیل گئیں. فحشا کا عروج ہو گیا, میوزک حد درجے پھیل گیا, مادی رقابت ایک دوسرے کے ساتھ حد درجے پھیل گئی, جس کے نتیجے میں غور و فکر کا عمل بند ہو گیا. اور جب غور و فکر کا عمل بند ہو جائے تو پھر سارے اہداف ختم ہونے لگتے ہیں, سارے مقاصد ختم ہونے لگتے ہیں, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے ایسی ایک صورتحال آج کے اسلام انسانی معاشرے کے اندر حاصل ہو گئی. آپ پوری دنیا کے اوپر اگر غور فرمائیے تو جتنا یہ عوامل پھیلتے چلے جائیں گے انسانوں کے اندر پستی کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اس کے باوجود خالق متعال کا وعدہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بہترین صورت کو ایجاد کرے گا. جو ہمارا بنیادی موضوع ہے اگلے تین دن کے لیے, وہ پروردگار عالم کی طرف سے دیے ہوئے اس وعدے کو سمجھنا, اور وہ چیز جس کو ہم غیبت اور ظہور تعبیر کرتے ہیں, اس کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو جاننا ہے. معاشرہ بہت برا معاشرہ ہے. آج کی دنیا کو اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ کہے گا کہ 100 سال پہلے کے مقابلے میں معاشرہ اور زیادہ برائی کی طرف چلا گیا, دنیا کے اندر لغویات اور زیادہ بڑھ گئے. لیکن اس کے باوجود خالق وعدہ فرماتا ہے کہ اسی دنیا کے اندر بہترین دنیا تشکیل پائے گی, اسی کے اندر بہترین زمانہ آئے گا, اور اس کے انتظار کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو ہم اس مفہوم انتظار سے شروع کریں گے, اور انتظار سے شروع کرتے ہوئے غیبت کے فلسفے, اور غیبت کے فلسفے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس بات کو اختتام تک لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلی بات, کیا انتظار اسلام اور دین کی تاریخ کا حصہ ہے, یا پہلی دفعہ ہے کہ ہم ایک قوم کے ناطے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انتظار دین اور اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے, یا ان کے نہیں, ہم پہلی قوم ہیں جو انتظار کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا جا کر تاریخ انبیاء کا جائزہ لیجئے. جہاں تک میں دیکھ پاتا ہوں, مسلسل انتظار کے ذریعے سے دوسری قوموں کا امتحان لیا گیا ہے. آپ کے ذہن میں واقعات موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد جب حضرت نوح علیہ السلام, اب جو فوراً بعد میں کہہ رہا ہوں کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ فوراً بعد کا مطلب اگلے نبی حضرت نوح تھے. فاصلے کے بعد جو پہلی شریعت ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ 950 سال طوفان سے پہلے تبلیغ فرمائی ہے. 950 سال طوفان سے پہلے تبلیغ فرمائی ہے. یہی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں بہت کم لوگوں نے ان کی نبوت کو اقرار کیا, بہت کم لوگوں نے ان کی نبوت کو قبول کیا. اب یہ ہے کہ ابتدائی زمانے سے لے کر طوفان کے زمانے تک آیا انتظار ہوا یا نہیں ہوا, تو ہمارے پاس قطعی روایات موجود ہیں کہ کس کیفیت میں انتظار ہوا. یعنی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ عذاب ہونے والا ہے, پروردگار عالم سے رجوع کیا کہ اے پروردگار کب عذاب ہوگا. خالق نے روایات کے اندر موجود ہے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی گٹنیاں کاشت کرو, یہ کھجور کی گٹنیاں جب درخت بن جائیں, درخت بننے کے بعد ان میں کھجور نکلے, تو جب وہ کھجور حاصل ہوگی تب عذاب ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ کھجور کی گٹنیاں کاشت کی, ان کے درخت نکلے, ان میں کھجور آئیں. حضرت نوح نے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار کیا اب عذاب کا وقت ہے؟ فرمایا کہ یہ جو گٹنیاں نکلی ہیں انہیں دوبارہ کاشت کرو, انہیں کاشت کرو, جب ان کی کھجور نکلے گی تب فیصلہ کیا جائے گا. پھر دوبارہ یہ کام انجام دیا. کئی 100 سال اس عمل کے اندر گزر گئے. انتظار کا شدید ترین امتحان حضرت نوح کے زمانے سے ہی دینا شروع کر دیا لوگوں نے. کہ اس روایت کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ جب تیسری دفعہ خالق نے یہ حکم دیا تو حضرت نوح کے تقریباً تمام ساتھی چلے گئے سوائے انگوش شمار کے, چونکہ سب کا یہ کہنا ہوا کہ اے نوح اگر آپ بات میں سچے ہوتے تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا. تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ قوموں کا ابتدا ہی سے انتظار سے امتحان شروع ہو گیا تھا. لہذا حضرت نوح کی تاریخ کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کب کی تاریخ ہے, لیکن کم سے کم 5-6 ہزار سے پہلے کی تاریخ یہ نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 ہزار سال پہلے سے قوموں کا اس بات کے اوپر امتحان ہو گیا تھا کہ آیا وہ انتظار میں کامیاب ہوں گے یا انتظار میں ناکام ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت کا نزول ہوتا ہے. ہر آنے والے نبی نے ایک آنے والی شریعت کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہے. جب بھی کوئی نبی شریعت لے کر آتے تھے اپنے قوم سے فرما دیا کرتے تھے کہ جو شریعت میں دے کر جا رہا ہوں اس سے کامل تر ایک اور شریعت آئے گی. تو ہر صاحب شریعت نبی اپنے ماننے والوں کو اگلی شریعت کے انتظار کا حکم فرمایا کرتے تھے. یہ ایک انتظار تھا. پھر جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو حالات بہت خراب ہو چکے تھے. قوم مصر کے اندر زندگی گزار رہی تھی, بنی اسرائیل کے اوپر عذاب ٹوٹ رہا تھا, فرعون کی صورت میں مصیبتوں کا نزول ہو رہا تھا, اور اس موقع پر آنے والا ہر نبی یہ کہتا تھا ایک نبی آئیں گے جو تجھ میں نجات دیں گے, اور قوم بنی اسرائیل اس انتظار میں امتحان ہو رہی تھی کہ وہ نبی کب تشریف لائیں گے جو ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ, اور یہ واقعہ تقریباً 3000 سال پہلے کا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تقریباً 3000 سال پہلے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6000 سال پہلے کے لگ بھگ قوموں کا کئی 100 سال انتظار کے ذریعے سے امتحان ہوا, 3000 سال کے لگ بھگ قوموں کا کئی 100 سال انتظار کے ذریعے امتحان ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اختتام پذیر ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا پھر دوبارہ وعدہ ہوا اور انتظار شروع ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, اپنے تمام ماننے والوں کو انتظار کا حکم دیا کہ ختمی مرتبہ تشریف لائیں گے. ایک بار پھر اس آخری شریعت کا انتظار شروع ہو گیا. یوں اگر میں تاریخ میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے تو ہمیشہ قومیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو انتظار کے ذریعے سے امتحان دے رہی تھیں. یعنی اگر ختمی مرتبت کی شریعت کے بعد کسی انتظار کے ذریعے سے کوئی امتحان نہ ہوتا تب تعجب کی بات تھی کہ اے پروردگار 6000 سال میں تو مسلسل قوموں کا انتظار کے ذریعے سے امتحان لیتا آیا, اب یہ کیا وجہ ہے کہ تو انتظار کے ذریعے سے امتحان نہیں لے رہا اور کسی بھی قسم کے انتظار کا کوئی حکم نہیں دیا. بس ہمیں یوں لگتا ہے کہ انتظار کے ذریعے سے امتحان لینا یہ اللہ کی مسلسل ایک سنت ہے جو قرآن کریم سے تائید ہوتی ہے. اب اگلا موضوع یہ ہے کہ خالق انتظار کے ذریعے سے امتحان لیتا کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم انتظار کرواتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ منتظر رہو کہ میری فرج آئے گی, میری نصرت آئے گی, اور اس کے بعد تمہیں اپنے مسائل سے نجات ملے گی. اس موضوع کو حل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور مطلب کی طرف توجہ دینی ہوگی, وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انجام پانے والے کام آیا خالق کے معجزات کے تحت انجام پاتے ہیں یا اپنے نیچرل کازز کے ذریعے سے انجام پا رہے ہوتے ہیں. دو طریقے ہیں. ایک دفعہ تو ہم یہ کہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر کام انجام پاتے ہیں یہ ایسے ہی انجام پاتے ہیں جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا, اس میں کسی انسانی ارادے کی کوئی دخالت نہیں ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں سورج نکلے گا اور ڈوبے گا, میں چاہوں یا نہ چاہوں افلاک اور آسمانوں کا نظام چلتا رہے گا. آیا شریعتوں کا آنا اور اللہ کا اس طریقے سے وعدے دینا یہ بھی کوئی افلاک کا نظام ہے, آسمان کا نظام ہے؟ چاہوں یا نہ چاہوں ہوگا. تو ہم اس طرح سے سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 600 سال کے بعد نبی نے آنا تھا چاہے حالات کچھ بھی ہوتے. آیا اس طرح سے ہے کہ ایک طے شدہ سسٹم ہے؟ مثال کے طور پر آج اگر سورج فرض فرمائیے 5:30 بجے طلوع ہوا ہے, 6 بجے طلوع ہوا ہے, اس میں ہمارے اور آپ کے گناہ اور ثواب کی کوئی دخالت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر نعوذ باللہ گناہ کر رہے ہوتے تو سورج دیر سے طلوع ہوتا. نہیں, سورج نے وقت پہ طلوع ہونا تھا. سورج ڈوبنے کا وقت بھی معین ہے, اس میں بھی میرے اور آپ کے گناہ اور ثواب کی کوئی دخالت نہیں ہے. کیا شریعتوں کا آنا, اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا یہ بھی ایسا ہی ہے؟ قانون بنا ہوا ہے, وقت طے ہوا ہوا ہے, اپنے وقت پہ ہو جائے گا, زمین والے کچھ بھی کریں. ہمیں لگتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ سب کا سب انسانی ارادے کے تحت انجام پا رہا ہوتا ہے, یعنی اس میں لوگوں کے اعمال کی مسلسل دخالت ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح تمام نعمتوں کے اندر پروردگار عالم کی انسانوں کے شکر یا کفر کی طرف سے دخالت ہو رہی ہوتی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکر نعمت کرو گے میں تمہیں اضافہ کر دوں گا، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. اس کے تحت آیا میرا شکر کرنا یا کفران نعمت کرنا نعمت میں اضافے یا کمی کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ قطعی بات ہے کہ بنتا ہے. اگر شکر کروں گا نعمت بڑھے گی، کفران نعمت کروں گا نعمت ختم ہوتی چلی جائے گی، میں نعمت سے وہ استفادہ نہیں کر پاؤں گا. آیا اللہ تعالی کی ہدایت کے اندر بھی ایسا ہی ہے؟ اپنے طور پہ سوچئے، فرض کر لیجئے مجھے ایک انسان کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع ملا، میں نے نیکی نہیں کی، الٹا اس کا مسخرہ اڑایا، آیا خدا دوبارہ مجھے دوبارہ بھی ایسی توفیق اتنی آسانی سے دے گا؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں دے گا. اگر میں نے ایک موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، کفران نعمت کیا، اگلی دفعہ کام مشکل ہے، اتنی آسانی سے موقع نہیں ملے گا. ممکن ہے میں توبہ کروں پھر خدا مجھے موقع دے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اب سوال یہ، اب ہدایت کے اندر کیسا ہے؟ خدا نے متعال کسی نبی کو بھیجتا ہے، اس کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، گفتگو پہ اس کی توجہ نہیں دی جاتی، آیا خدا نے متعال لوگوں کے اعمال سے قطع نظر بار بار نبی بھیجے گا؟ تو ہمیں پہلے میں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اس شہر کے اندر داخل ہو، دشمنان خدا سے لڑو، کہا کہ آپ اور تمہارا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، ہم جیت گئے تو کامیاب ہو گئے تو اندر آ جائیں گے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو صحرا کے عذاب میں مبتلا کیا، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک صحرا کے اندر گھومتے رہے، ان کو کوئی شہر نصیب نہیں ہوا. یہ قرآن کریم ہے. تو یقینی طور پر لوگوں کے اعمال کی تاثیر ہے. اب پروردگار عالم انتظار کیوں کرواتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس جملے کو اس طرح تبدیل کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، انتظار خدا نہیں کرواتا، ہم خدا سے انتظار کروا دیتے ہیں. خدا تو پہلے دن ہی نعمت بھیجنا چاہتا ہے، خدا کیوں بخل کرے گا؟ نعوذ باللہ تعالی، خدا تو چاہے گا پہلے دن نعمت بھیج دے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا کے سامنے ثابت کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے اندر اس نعمت کو لینے کی اہلیت نہیں ہے. اور جب یہ ثابت ہوتا ہے، اب دو راستے ہیں خدا کے سامنے، یا تو وہ یہ کہے کہ میں اپنی ہدایت ایسے ہی بھیجوں گا جیسے سورج نکلتا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو آ جائے گی، کفرانے نعمت کرو یا شکر نعمت کرو آ جائے گی، یا ان کے نہیں. دوسرا راستہ ہے، وہ کہے کہ میں معجزے کے ذریعے سے بھیج دوں گا، یعنی وہ فرمائے کہ مجھے دنیا کو تبدیل کرنا ہے، معجزہ دکھاؤں گا دنیا تبدیل ہو جائے گی. آیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا. نہ خدا وہ کام کرے گا کہ وہ کہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو، میں نعمتیں بھیجتا جاؤں گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، کفران نعمت کرو گے تو نعمتیں ختم ہو جائیں گی. دوسرا راستہ یہ تھا کہ پروردگار عالم معجزوں کے ذریعے سے نعمتیں بھیجتا رہے. وہ کس طریقے سے؟ مثلا میں تو ابھی اپنے امام کے لیے تیار نہیں ہوا، خدا ایک معجزہ دکھائے ہم سب تیار ہو جائیں. کیا یہ کرے گا؟ آیا معجزوں کے ذریعے سے اپنی ہدایت کو نازل فرمائے گا؟ اگر ایسا ہو تو پھر بہت سارے سوالات، بہت سارے اعتراضات شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ آج کا ایک اہم مسئلہ بھی بنتا ہے. اس سلسلے میں ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے کام معجزوں کے ذریعے سے انجام پا رہے تھے. مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے ہم نے کہیں پر لیکچرز دیے واقعہ کربلا کے بارے میں، تو لوگوں کا ایک سوال مسلسل آ رہا تھا، اور آپ یقین فرمائیے کہ بعض اوقات 30-30 منٹ تک جو سوال آتے رہے وہ اس ایک چیز کے اوپر آ رہے تھے، وہ یہ کہ آیا امام حسین نے مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ لڑنے کی اجازت دی یا نہیں دی. اور اصرار اس بات پر تھا کہ مولا نے جنگ نہیں لڑی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں بن رہا ہے؟ واقعہ کربلا میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، یہ سوال اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو پھر لشکر میں کوئی نہیں بچا ہوتا. یہ کیوں ذہن میں آیا کہ اگر مولا نے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ 18,000 کم سے کم لوگ نہیں بچتے، سب کے سب مارے جاتے؟ جواب یہ ہے، چونکہ وہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، اور امیر المومنین کے فرزند ہونے کے ناطے جب وہ جنگ لڑیں گے تو پھر جنگ میں کسی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ, آیا ہیومن لمٹ کے اندر ہے کہ ایک آدمی 18,000 آدمیوں کو جنگ لڑے اور ہرا دے بے اضافہ, جبکہ وہ 18,000 لوگوں میں سے 5,000 لوگ کم سے کم تیر مار رہے ہیں ایک آدمی کے اوپر, ان 18,000 میں سے کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مولا کے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے, کئی سو لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نیزے برسائیں گے. اب بھی جنگ کریں تو کیا ضروری ہے کہ 18,000 کو ہرائیں؟ وہ نہیں, ہیومن لمٹ سے باہر ہے یہ بات کہ پتھر برس رہے ہوں, 5,000 کا دستہ صرف تیر برسا رہا ہو, نیزوں کی بارش ہو رہی ہو. اب یہاں پر امیر المومنین کی ذات مقدس بھی ہو تو اس کو بھی اس جنگ کے اندر دیکھنا ہوگا, آیا معجزوں سے ہرانا ہے یا ہیومن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہرانا ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ معجزے جگہ جگہ ہوں گے, ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس عام زندگی کے اندر اہل بیت معجزے نہیں دکھاتے تھے, معجزے دکھاتے تھے اپنی شناخت دلوانے کے لیے. اگر کوئی انکار کرے نعوذ باللہ کہ آپ امام ہیں یا نہیں ہیں, اس موقع پر معجزہ دکھائیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم امام ہیں. اب کوئی یہ کہے آپ کو پیاس لگتی ہے آپ جنت سے پانی منگوائیں اور پی لیں, نہیں یہاں یہ معجزے کی جگہ نہیں ہے, یہ طبیعی زندگی کی جگہ ہے. ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا, کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بی بی سیدہ کے گھر میں دو دو دن فاقہ ہوا ہے, کتنی ہی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مولا کے گھر میں فاقہ رہا ہے, خود نبی اکرم کے گھر میں فاقہ رہا ہے. اگر ہمیشہ معجزے دکھانے ہوتے اور ہر تکلیف کو معجزوں کے ذریعے سے دور کرنا ہوتا تو پھر فاقے کی کیا ضرورت تھی؟ خوان نعمت جنت سے اترنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ جو جنت کا سردار ہے وہ کیا جنت کا ایک دسترخوان نہیں اتروا سکتا؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو کربلا کے واقعے کے اندر پیاس کا چیپٹر ہی بند ہو جاتا کہ جب ان اشکیا نے پانی کو بند کیا ہوتا تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم سے دعا فرما دیتے, جنت تو دور کی بات, بارش برس جاتی, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن کیا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی تمام تر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت کے باوجود اس طرح معجزے دکھاتے تھے جگہ جگہ؟ تو ایسا نہیں تھا, امامت کی خاطر معجزے دکھاتے تھے, شناخت کی خاطر معجزے دکھاتے تھے, لیکن زندگی میں بار بار معجزے نہیں دکھاتے تھے. پروردگار عالم کی سنت عمومی زندگی کے اوپر ہے. اب خدا جو ہدایت بھیجنا چاہتا ہے کیا وہ یہ کرے گا کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں میں معجزہ دکھاؤں گا لوگ تیار ہو جائیں گے؟ نہیں, ہرگز یہ نہیں کرے گا. اگر یہ کرنا ہو تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آسمان سے براہ راست فرشتے ہی اتار دے گا. لوگوں کے اندر پھر خواہشات نفسانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ لوگوں کو فرشتے کی ضرورت نہیں خلق کر دیتا. نہ کوئی جھگڑا, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی ہدایت, نہ کوئی پیغام, لوگ خود سے ایسے پیدا ہوتے کہ وہ صرف ہدایت پہ عمل کر رہے ہوتے. یہ سب اس دنیا کی باتیں نہیں ہیں. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان ہیں, ان کے اندر مادی خواہشات ہیں, ان کے سامنے مادیت کی طرف کشش بھی ہے, اللہ کا پیغام بھی ہے. اب ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے پیغام پہ چلنا ہے, اور خدا کی ہدایت ایک ایسے وقت پر آنی ہے جب لوگ اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب سوال یہ ہے خالق انتظار کیوں کرواتا ہے؟ انتظار خالق نہیں کرواتا, انتظار ہم کرواتے ہیں اپنے اعمال کی کمی کے ذریعے سے, کہ جب ہم تیاری کا وہ درجہ نہیں دکھاتے جس کے اندر خالق کی طرف سے اس کی نصرت آئے, اس وقت تک انتظار کا عمل جاری رہتا ہے. نبی اکرم کی زندگی کے اندر بھی آپ اس موضوع کو مشاہدہ فرمائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تصور کیجئے کہ نبی اکرم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی جس کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے, دوسری جنگ جنگ احد ہوئی جس کے اندر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا, اس کے بعد مسلسل جنگیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی. اب سوال یہ ہے یہ جو فتح مکہ ہوئی یہ پہلی ہجرہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ خدا نے متعال 100 مسلمانوں کو نبی اکرم کے ہمراہ حکم دیتا کہ آپ مکہ جائیے, وہ مکہ جاتے پروردگار تمام کفار کو کہہ دیتا کہ تم بے بس ہو جاؤ, وہ بے بس ہو جاتے اور نبی اکرم مکہ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے. اصل نبی کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ختم مرتبت مکہ کے اندر رہتے, معجزات دکھاتا رہتا خدا اور معاملہ ختم ہو جاتا. یہ تمام ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اس طرح معجزے نہیں ہونے, انسانوں کو خود سے تیار ہونا ہے. یہ وہ سیرت ہے جو خالق متعال نے مسلسل استعمال کی ہے کہ انسان خود تیار ہو, اور اسی میں ان کا امتحان ہے. سب سے بڑا امتحان یہی پہ قرار پاتا ہے کہ آیا انسان یہ طاقت دکھائے گا کہ وہ خالق کی ہدایت کے تحت اپنے آپ کو تیار کرے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ذریعے سے انسانوں کا امتحان کیا ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے, کرواتا ہے, اور اس انتظار کے بعد اپنی نصرت کو ارسال فرماتا ہے. اب ہمارا سوال یہ, کہیں قرآن کریم میں ایسا ہے کہ یقیناً بدلے گا زمانہ, یقیناً اچھائی آ جائے گی, یقیناً برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال کس اعتبار سے اہمیت کا حامل بنتا ہے. چند اعتبار سے اس سوال کی اہمیت بنتی ہے, اور اسی سلسلے میں ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد آل محمد. اہمیت اس اعتبار سے آپ خود جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں متعدد وجوہات کی بنیاد پر یہ بحث چل نکلی ہے, کم سے کم پاکستانی معاشرے کے اندر, کہ آخر الزماں در حقیقت کیا چیز ہے, اور آیا وہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی آخر الزماں تو نہیں ہے کہ جس کا وعدہ اتنا دیا گیا ہے. اور یہ بحث جب چل نکلی تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر سوال جواب, مختلف شبہات, شکوک بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے. اور اب جو میں مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ بنیادی ترین نقطہ ہے جس پر یہ ساری گفتگو شروع ہوئی ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا اسلام نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی طلائی وقت آنے والا ہے, کوئی سنہرا وقت آنے والا ہے؟ مختلف آئیڈیالوجیز کے اندر ایسے وعدے رہے ہیں. یہی کمیونزم جو اب زوال کا شکار ہو گیا, دنیا میں ختم ہو گیا, اس نے بھی طلائی دور کا وعدہ کیا ہوا تھا. مختلف آئیڈیالوجیز میں عرض کر رہا ہوں طلائی دور کا وعدہ کرتی ہیں. کیا اسلام نے بھی کسی سنہرے دور کا وعدہ کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں, قرآن کریم نے سنہرے دور کا وعدہ کیا ہے. ہجرت سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا, لہذا سورہ زحا کے اندر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ولل آخرت خیر لکا من الاولا, جو آگے آنے والا ہے, جو مستقبل ہے, وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اس پہلے والے سے جس کو تم جھیل چکے ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, جلد ہی خدا تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے. تو یہ پہلے بھی وعدے تھے. اب ہم لوگوں کے لیے کوئی آخری وعدہ ہے پروردگار عالم کا کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ سنہری دور کا وعدہ ہے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ جو وعدہ ہم نے دیا ہے یہ آج نہیں دیا ہے, یہ زبور کے وقت وعدہ دیا گیا ہے. اور زبور کا زمانہ کب ہے؟ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے کم از کم 500 سال پہلے کے قریب بات بنتی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, خود قرآن کریم کو آئے ہوئے 1500 سال ہم لگا سکتے ہیں اس وقت, یعنی فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے میں نے ہم نے 1000 سال پہلے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی, اور اب ہمارے سامنے 2500 سال ہو گئے کہ زمین اللہ کے لیے ہے, اس کو میرے صالح بندے ارث میں لیں گے. زمین اللہ کے لیے ہے, اس کو صالح بندے ارث میں لیں گے. اب سوال یہ, آیا یہ کہیں قیامت کا وعدہ تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن مومنین کامیاب حاصل کریں گے؟ تو نہیں, قیامت کا ذکر نہیں ہے. کیوں لفظ استعمال ہوا ہے ان الارض؟ ارض کسی نے بھی قیامت کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. ارض اس دنیا کو کہتے ہیں, اس دنیا کو جس کے اوپر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, یہ ارض ہے. فرمایا یہ جو زمین ہے للہ, یہ اللہ کے لیے ہے, یرثھا عبادی الصالحون, اس کو ارث حاصل کریں گے, اس پر حاکمیت حاصل کریں گے میرے صالح بندے. قرآن کریم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اے قرآن, زبور میں جو لکھی ہوئی بات تھی آیا اب تک پوری ہوئی ہے؟ کسی بھی نبی کے دور میں لے لیجئے, تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ابھی تک پورے کروئے زمین کے اوپر کبھی ایک دفعہ بھی اللہ کا پرچم مکمل نہیں لہرایا, بلکہ اس زمین کے اوپر بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں کبھی بھی اللہ کا پرچم نہیں لہرایا, اور حتیٰ وہ جگہ جہاں پر اس وقت نام نہاد اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے, نام کی حد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے, وہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی اللہ کا پرچم نہیں لہرا رہا. وہاں پر بھی قومیتوں, سیاستوں اور مفاد پرستوں کے پرچم لہرا رہے ہیں. جبکہ خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ پوری زمین اللہ کے لیے صالح بندے اس میں حاصل کریں گے, تو قطعی طور پر یہ بات اب تک حاصل نہیں ہوئی. یا وہ آئے کریمہ جو سورہ قصص کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وہ نورید ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو زمین کے کمزور بندے ہیں ان کے اوپر احسان کریں گے, ان کو زمین کا وارث اور اس زمین کا امام بنائیں گے. کبھی آج تک دنیا کے اندر زمین کی امامت اور ارث اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے, کبھی بھی ایسا کوئی دور نہیں گزرا. تو یقینی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ایک سنہری دور کا انتظار کرو, ایک سنہری دور ہے کہ جو آنے والا ہے, اور اس دور کے اندر تمہیں اللہ کی حاکمیت نظر آئے گی, تمہیں پروردگار عالم کے صالح بندے زمین کے اوپر حکومت کرتے نظر آئیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتظار کا امتحان جو حضرت نوح کے زمانے میں ہوا, وہ انتظار کا امتحان کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا, وہی انتظار جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کیا گیا, نبی اکرم سے پہلے کیا گیا, حتیٰ ختمی مرتبت کے زمانے میں کیا گیا. اب نبی اکرم آپ دیکھیے بار بار انتظار کا امتحان لیتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ چلو تیاری کر لو, مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. لوگ چل نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کے جب صلح حدیبیہ ہوا تو پھر ایک امتحان شروع ہو گیا کہ آیا یہ وہ وقت ہے جب ہم نے داخل ہونا ہے. فرمایا یہ وہ وقت نہیں, اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو کتنی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کے دلوں میں شک و شبہات جاگ گئے کہ آیا یہ نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہر زمانے میں امتحان ہوا ہے, اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلسل امتحان ہوا ہے. ایک روایت بس آخری عرض کروں گا اور مجلس کو اختتام تک لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد. اس طرح کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چند اصحاب کو اس بات کی خبر دیتے رہے تھے کہ جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ جب حق حقدار کو نصیب ہو جائے گا, حق حقدار کو مل جائے گا. لہذا ہمارے پاس روایت اس طرح کی موجود ہے کہ کسی نے امام ششم سے سوال کیا کہ آپ کے جد امجد یہ فرماتے تھے کہ جلد ہی وہ زمانہ آئے گا جب حق حقدار کو پہنچ جائے گا, اب تک وہ زمانہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وقت آیا تھا, تم نے ہماری بات کو دشمنوں تک پہنچا دیا اور دشمنوں نے جو سازشیں انجام دی اس کے نتیجے میں وقت آگے بڑھ گیا. یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر میں اس روایت کو سیاسی طور پر دیکھوں تو یوں لگتا ہے کہ شاید امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بنی امیہ کے بعد در حقیقت بنی ہاشم کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ حق نصیب ہونا تھا, لیکن لوگ تیاری نہیں کر پائے, لوگ اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ نہ کر پائے, در نتیجے اس حق کو حاصل کرنے کے قابل نہ رہے اور یہ حق آگے بڑھ گیا. پھر دوبارہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام ہشتم کے زمانے کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ اے خاندان اہل بیت سے کہ وہ زمانہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ فرمایا پھر وہ زمانہ آیا تھا, لیکن تم نے اس موقع پر جس وقت نصرت دینی تھی نصرت دینے کا حق ادا نہیں کیا, اب منتظر رہو کہ اس کا وقت بہت لمبی مدت کے لیے آگے بڑھ گیا. مسلسل اس قسم کا انتظار رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ پروردگار عالم کی ایک جاری سنت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیا کرتا ہے, اور ان امتحانوں میں سے ایک امتحان انتظار کا امتحان ہے. اور اگر غور فرمائیے تو سب سے زیادہ یہ امتحان خود خاندان اہل بیت نے دیا ہے. سب سے بڑا امتحان اس معاملے کے اندر خود خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ وہ جو امیر المومنین نے خطبہ شخشخیہ کے اندر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے صبر کیا جبکہ میری آنکھوں میں کانٹے اور میرے حلق میں ہڈی کی طرح تکلیف موجود تھی. یہ کیا انتظار ہے جو امیر المومنین نے 25 سال انجام دیا ہے, ختمی مرتبت کی وفات سے لے کر اس خلافت ظاہریہ کے قائم ہونے تک. اگر اس انتظار اور اس انتظار کے دوران امتحانوں کی کیفیت کو آپ دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ انتظار در حقیقت کیسا امتحان ہے. اب ذرا تصور کیجئے, انتظار وہ امتحان ہے جس کے نتیجے میں حضرت نوح کے پاس انگوش شمار لوگ رہ گئے تھے, انتظار وہ امتحان ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ ختمی مرتبت کی وفات کے بعد بس انگوش شمار لوگ تھے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دینے پہ رہ گئے تھے. اور اگر ہم امیر المومنین کی ذات مقدس سے پوچھیں کہ مولا کون کون سے آپ نے امتحان کاٹے اس انتظار کے دوران, تو بخدا اگر وہ ایک جملہ ہمیں ارشاد فرمائے کہ کیا بی بی کی شہادت سے بڑھ کر کوئی امتحان ہو سکتا تھا جو میں نے اس انتظار کے زمانے میں دیا. یہ کیا انتظار تھا اور انتظار کے امتحان کی کیفیت کیا ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے اور امیر المومنین تلوار کو نکال نہیں سکتے ہیں, تلوار کو نیام میں رکھنے پر مجبور ہیں. اپنے آپ کو اس انداز میں صبر کی حالت میں لائیں کہ پروردگار عالم کی رضایت کی خاطر اس امتحان کو بھی جھیل جائیں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا کیا امتحان دیے اس انتظار کے اندر کہ اگر کوئی اور ذرا سا آگے بڑھے اور 50 ہجرا تک پہنچ جائے اور 51 ہجرا میں آ کر سید الشہداء سے پوچھے کہ اے سید الشہداء آپ نے کون کون سے امتحان دیے, تو وہ فرمائیں گے کہ کیا میرے بھائی کے ٹکڑے ہوتے ہوئے جگر تم نے نہیں دیکھے, کیا میرے بھائی کا سبز ہوا ہوا لاشا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بھائی کے لاشے کے اوپر 72 تیر لگے اور ہم نے انتظار کیا پروردگار عالم کی نصرت کا, ہم نے صبر کیا یہاں تک کہ واقعہ کربلا تک پہنچا, اور جب کربلا تک پہنچا تب میں کہوں گا کہ اب انتظار کی شدت ملاحظہ فرمائیے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مظلومیت کے عالم میں میدان کربلا میں جان دے رہے ہیں, اپنے لاشوں کو زمین پر پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں, سروں کو نیزوں پر بلند ہوتا دیکھ رہے ہیں, خاندان کے خیمے جل رہے ہیں, چادریں چھن رہی ہیں, اور وہ وقت آتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مقتل کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس موقع پر بی بی زینب فرماتی ہیں کہ سید سجاد تھوڑا صبر کرو, انتظار کرو, کچھ وقت آئے گا کہ یہ جنازے دفنا دیے جائیں گے, تمہارے والد کے لاشے کے اوپر روضہ تعبیر ہوگا, آنے والے لوگ آئیں گے, میں کہوں گا بی بی سید سجاد کا صبر بہت وسیع تھا لیکن یہ صبر کتنا انتظار کرواتا رہا, کربلا سے لے کر کوفہ تک, کوفہ سے لے کر شام تک ہر بازار میں سید سجاد نے صبر کیا اور انتظار کیا, یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ شام کی مسجد کے اندر تشریف لائے, شام کی مسجد کے اندر پہنچے اور اس موقع پر جب وہ مؤذن بیٹھتا ہے, خطیب بیٹھتا ہے, امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سید سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے. ایک خاص موقع پر ارشاد فرماتے ہیں, اے یزید اگر تو اجازت دے تو لکڑیوں کے اس ڈھیر پر جا کر میں بھی کچھ کہوں, اجازت دینے پر مجبور ہوتا ہے. امام عالی مقام تشریف لے جاتے ہیں, یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شخصیت کا تعارف کروایا ہے, فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں, انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں ہل اور حرم کا بیٹا ہوں, میں رکن و مقام کا بیٹا ہوں, میں عرفہ اور میدان کا بیٹا ہوں. اب فرمانا چاہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کربلا میرے باپ کے خون سے بچنی ہے, مکہ میرے باپ کے خون سے بچا ہے, میں نے اس کو وراثت میں لیا ہے, اب تم دیکھو کہ میرے پاؤں کے اندر زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور میرے گلے کے اندر توغ ہے, تو یہ زنجیریں تم نے میرے پاؤں میں نہیں ڈالی ہیں, یہ زنجیریں تم نے کعبہ کے اوپر ڈالی ہیں, یہ توغ تم نے کعبہ کے اوپر پہنایا ہوا ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور اہل بیت کے تمام چاہنے والوں کو قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما.
اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان میں سے جو بیمار ہیں, مشکلات میں ہیں, قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں, جہاں کہیں بھی مشکلات میں ہیں تو بحق محمد و آل محمد ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزت کے اسلام اور اس کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے سید و سردار مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے, اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ آپ تلاوت فرمائیں, دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے مومنہ بانو بھائی کے لیے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان مومنہ اور تمام مومنین و مومنات کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے مرحومین کے لیے, تمام مومن المومنات کے لیے, اور مرحوم حسن علی حاجی اللہ رکھا, مرحومہ فاطمہ بھائی رحمت اللہ, مرحوم درویش یوسف لدہ, مرحومہ شیری بھائی راشد سچے دینا, ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجے محمد وآل محمد.